الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کتاب حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھ زادے تھے، نے مقامات قطبی اور مقالات قدسیہ کے نام سے جو لکھی ہے، اس کے بارے میں تعلیم جاری ہے. یہ ہم کیوں ان کے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں نے تو سارا عمر اس کام میں لگایا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اور بڑی ریاضتیں اور مشقتیں کی ہوتی ہیں. جو کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں، مختلف تجربات سے گزرے ہوتے ہیں، پھر ان کو مشاہدات حاصل ہو چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جب وہ اسی کام کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں تو برسوں کا راستہ یہ اکٹھا ہونے کا امید ہوتی ہے، کیونکہ دوسروں کے تجربات سے سیکھنا یہ عقل مندی ہے، اور خود اپنے آپ کو تجربہ گاہ بنانا یہ بیوقوفی ہے. انسان خود جب کرتا ہے تو کئی جگہ پہ کامیابی حاصل کرتا ہے، کئی جگہ پہ ناکامی حاصل کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن جب دوسرے تجربہ کار حضرات کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو وہ ایک کامیابی کی کنجی ہاتھ آ جاتی ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ مناظر طے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں ایسی باتیں مل جاتی ہیں، بہت کام آ جاتی ہیں. یک ساتھ در صحبت با اولیاء بہتر صفات کا دیریا، زندگی میں اگر کوئی کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ان کو سینکڑوں سالوں کی اطاعت سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ ان کو جو گر حاصل ہو چکے ہوتے ہیں وہ باتیں ان کو مفت میں ملتی رہتی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بات تو شدہ ہے کہ بزرگوں کے ملفوظات یہ ان کے صحبت کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جو بزرگوں کے ملفوظات ہوتے ہیں ان کی صحبت کا گویا کہ ایک نچوڑ ہوتا ہے. جب یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر امید کرنی چاہیے کہ بزرگوں کی کتابیں پڑھنے اور ملفوظات پڑھنے سے گویا کہ ان کے صحبت کا اثر حاصل ہو سکتا ہے، اور جب ان کی صحبت کا اثر حاصل ہو سکتا ہے تو گویا صحبت سے جو فائدہ حاصل ہو رہا تھا اس کا کچھ حصہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے. اب ذرا ایک اور بات سن لیجیے گا، مثلاً آج کل کے دور کے کسی بزرگ میں صحبت اٹھاتا ہوں تو وہ آج کل کا بزرگ ہے، اور گزشتہ کسی بزرگ کے صحبت اٹھاتا ہوں تو وہ تو اس کے حساب سے ہے. اس وجہ سے گزشتہ دور کے بزرگوں جن کو اللہ پاک کا اس درجے کا تعلق حاصل ہوتا ہے ان کی کتابیں پڑھنے سے اگر سمجھ میں آ جائے تو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہوتا جاتا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بہت بڑا نعمت، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ بزرگوں کے تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام ہے. مثنوی شریف کی تعلیم یہ بھی اسی کی کڑی ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کی تعلیم یہ بھی اسی سلسلے کی گھڑی ہے. ابھی حضرت کاکاش رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں جو کتاب ہے اس کی تعلیم یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ ملفوظات شریف کی جلد انفاس عیسیٰ اس کی تعلیم تقریباً 12 سال میں مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. وہ ابھی ماشاء اللہ اس کے پاور پوائنٹ بن چکے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اس کا درس شروع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تو طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بزرگوں کی باتیں سناتے ہیں اور جس طرح ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے اس طرح ہوتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجھے ذرا بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مثلاً دیکھیں خوارج کو ایک غلط فہمی ہوئی تھی اور وہ غلط فہمی ہی تھی, وہ کہتے ہیں ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے, کسی اور چیز کی وہ ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا, بہت دور جا پڑے حقیقت سے, بہت دور جا پڑے قرآن کی. انہوں نے وہی تشریحات کی جو ان کی نفس نے کی, نتیجہ تن نفس کے مارے اتنے سخت ہو گئے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی مصیبت بن گئے اور اپنے لیے بھی مصیبت بن گئے اور ہدایت سے بہت دور جا پڑے. اس کے مقابلے میں جنہوں نے رجال اللہ کو لے لیا لیکن قرآن کو چھوڑا تو وہ بھی بہت زیادہ گمراہی کے شکار ہو گئے اور وہ رجال اللہ تک بھی نہیں پہنچے. نتیجتاً دونوں معلوم گئے. لیکن اگر رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کے ساتھ کسی نے توسط کیا تو الحمدللہ وہ کامیاب و کامران ہوئے اور سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے. ہمارے سلسلے میں بھی یہی دونوں چیزیں ہیں کہ رجال اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے اور کتاب اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. الحمدللہ اسی میں ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. تو حضرت نے ایک شعر پڑھا تھا, میں نے لکھا ہے وہ, پہلے میرے خیال میں یہیں سے شروع کرتے ہیں اگرچہ اس کے کچھ حصہ پہلے ہو چکا ہے لیکن ربط کے لیے ضروری ہے کہ کسی پرانی جگہ سے ہم شروع کر لیں. تا خاطر محسر تما ہوابو جانب اسیر رنج و بلا و مبتلا بو ہرگز بسوئی محبت بیگان کنت انتفا ہر کس کی دری منظر شنا بو بتم و نفس پابند اس خواہی عزیز تا برس و ترسایا لطف خدا بول ایمن مباش خواجہ و امید ہم بشو اسلام درمیان خوف و رجا بود جنا بقام کن اے خواجہ اعتماد از بس آن کی عاقبت او فنا بود در 5 روز عمر کے بر شار فنا ہاں کل کی در طریق شریعت روا بود از خوف جان من بلب رسید اے عزیز تباز دشمن بقیامت کجا بود. جب تک تمہارا دل خواہش اور لالچ رکھتا ہو تو تمہاری روح رنج اور مصیبت میں گرفتار ہوگی. روح, روح کا مقصود اللہ اور نفس کا مقصود جو خواہشات ہے اس کے پورے کرنے ہیں. لہذا جو نفس کے پیچھے جا رہا ہے تو روح کو مصیبت میں ڈالنا ہے. جو نفس کے پیچھے جا رہا ہے وہ روح کو مصیبت میں گرفتار کر رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے یعنی اعتدال, اور وہ یہ ہے کہ نفس کی کچھ ضروریات ہیں اور نفس کی کچھ خواہشات ہیں. جو ضروریات ہیں اس سے مفر نہیں ہے اور جو خواہشات ہیں اس کی حد نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو اسے ماننا پڑے. حقائق ہے جو نفس کی ضروریات ہے ان سے مفر نہیں. مثلا کرنا کہ انسان زندہ رہ سکے, یہ کیا ہے, یہ نفس کی ضرورت ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے ورنہ نفس روح کا رشتے ختم ہو جائے گا, مر جائے گا. ہاں, تو اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا کھانا پینا یہ اس کی ضروریات میں سے ہے. اس بات کا اس شریعت نے بھی خیال رکھا ہے, ایسا خیال رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نفس اور روح کے رشتہ منقطع ہونے کا احتمال ہو تو اس وقت بقدر ضرورت حرام سے بھی وہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مطلب یہ کہ اس کا بلکہ رکھنا لازم ہے ورنہ اعمال ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن جب تک وہ خطرہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو نفس کی خواہشات پوری کرنے سے بچانا, وہ ضروریات کو اس درجے میں لانا جس کی اجازت ہے, یہ ہر شخص کے لیے ضرورت ہے اور روح کے لیے ضرورت ہے, ورنہ روح کمزور ہو جائے گا, نفس غالب رہے گا, روح کو مصیبت پڑے گی. اس وجہ سے جو لالچ ہے, لالچ کا مطلب کیا ہے, خواہشات کو پورا کرنے کی ہوس, یہ لالچ ہے. خواہشات کو پورا کرنے کی جو ہوس ہے کیا ہے, یہ لالچ ہے. تو جتنی لالچ زیادہ ہوگی اتنی روح مصیبت میں مبتلا ہوگی. جو شخص اس منزل اور راہ سے واقف ہو بیگانوں کی محبت کی جانب التفات نہیں کرتا, ہاں جی, مطلب یہ کہ جو اس راہ سے بیگانہ ہے اس کی طرف وہ نہیں جاتا, ان کی طرف نہیں جاتا. اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارے سر پر اللہ تعالیٰ کے لطف کا سایہ ہے تو اپنے خواہش و نفس کو پاؤں کے نیچے مسل لو, ہاں جی, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر زمین ہے نا, زمین کے اوپر آپ جتنا تیزی کے ساتھ وہ لگائیں گے اتنا آپ ابھر جائیں گے. مطلب یہ کہ وہ جو جمپ لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں, یہ جتنا انسان زمین کو زور سے دباتا ہے اتنے وہ اوپر جاتا ہے. تو اپنے نفس کو جتنا کوئی مسلتا ہے اور دباتا ہے اتنا وہ روحانیت کا راستہ طے کرتا ہے. یہ بھائی بے پرواہ اور امن میں نہ رہے, امن میں نہ رہے, اس میں ذرا الفاظ بعض افعال تھوڑے سے مکس ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ بے پرواہ اور امن, اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اپنی عاقبت سے بے پرواہ ہو تو بظاہر اسے امن ہے, سیٹسفائیڈ, مطمئن ہے, لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا مزے سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھے گا تو یہی امن اور بے پرواہی اس کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے. مثلا ایک شخص ہے, اب اس کی نظر بہت کم ہے اور ساتھ ہی شام ہے, تو نظر کی کم ہونے کی وجہ سے بڑا اطمینان میں ہے, اس کو کیا پرواہ کی میرے ساتھ سانپ قریب آ گیا ہے, ہاں جی. اب اس کو اگر کوئی اینک لگا دے اس کے نمبر کا, ہاں, اور وہ دیکھ لے کہ میرے پاس تو اتنا بڑا خطرناک سانپ ہے, تو ایک دم پریشانی میں پوچھ لے گا, پریشان ہوگا, تو لوگ کہیں کمال یار آرام سے بیٹھا تھا آپ نے, اب اس کو خامخا ڈسٹرب کر دیا, ہاں جی. لیکن عقل مند کہے گا یہی بے اطمینانی پریشانی اس کے بچنے کا ذریعہ ہے, یہی بے اطمینانی اور پریشانی اس کے بچنے کا ذریعہ ہے. ورنہ اگر یہ مطمئن رہتا اور پریشان نہ ہوتا تو اس سانپ نے اس کو کاٹا ہوتا, بس ہوتا. بس یہی اصل میں یہ ساری مثالیں ہیں, ظاہر مطلب یہ کہ ہم تو ایگزیکٹ بات تو کر نہیں سکتے, مثالوں سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے. اے برادر, اس بقا و زندگی پر اعتماد نہ کرو کیونکہ اس کا انجام فنا ہوتا ہے. ہاں جی, یہ جو ہے نا, یہ اس کے اوپر آپ وہ نہ کر, اطمینان کا معاملہ اس کے ساتھ نہ کر, یہی اس کا انجام فنا ہے. اس پانچ دن کی زندگی میں جو کہ فنا کے راستے پر ہے وہی کچھ کر جو کہ شریعت میں جائز ہو. مارے خوف کی میری روح میرے ہونٹوں تک آ گئی ہے کہ قیامت کے دن میرا ٹھکانا کہاں ہوگا. واقعتاً جس کو اس بات کا خیال ہو کہ قیامت کے دن میرا ٹھکانا کہاں ہوگا, اصحاب الیمین میں ہوگا, جیسے کس طرح مطلب یہ جو ہے وہ آدمی مطمئن ہو سکتا ہے, جس کو اس بات کا خیال ہو. وہ کہتے ہیں جب انسان کلکلا کے ہنستا ہے تو فرشتے حیرت کرتے ہیں کہ کیا تجھے اپنی جنت میں مقام کا پتہ چل گیا, کہ تو اس طرح ہنستا ہے, हाँ चेतन बात तो सही है, हमें तो पता नहीं है। अब एक इंसान उसको पानसी दी जा रही हो और वो किरकिरा के हंस रहा हो, पकड़ मन परेशान हैरान तो होगा ना कि देखो उसको शायद पता नहीं है इसको पानसी दी गई है। अलगरज है मेरे प्यारे जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इबादत करते होंगे और वो ताक उनके हक में मासियत होगी, और वो ताक उनके हक में मासियत होगी, और ताले बोल मौला के बहुत से गुना इबादत से बेहतर होंगे। और ये माने आले दिल अजलात के नजीर मुसलम आए तेरे बाद जो तेरे फख्र गुरूर का सबब हो वो इबादत एन मासियत है, क्योंकि आपको कितने ऊंचे गड्ढे में गिरा रहे हैं। ये जिस पर इबादत पर तू फख्र करे और नाश करे तो तकरीबन मेरे ख्याल दूर जाने की जरूरत नहीं है ना, शैतान ही को नहीं करें। शैतान के साथ क्या हुआ, क्या उसने इबादत नहीं की थी? हाँ जी इबादत की थी, ताअत की थी, इल्म हासिल था, सारी चीजें थी, लेकिन क्या था, बस अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं हासिल थी। नतीजे क्या हुआ, नतीजे क्या हुआ, अपने नफ्स को सामने रखा, अल्लाह के हुक्म को सामने नहीं रखा, अपने नफ्स को सामने रखा, अब अल्लाह के हुक्म को सामने नहीं रखा। तो यहां पर भी यही बात है कि फखर और जो मासियत जिसका तू इतराफ और उजर करे, हकीकत में मासियत तेरे लिए था से ज्यादा मुफीद है। यानी मेरे प्यारे जब तुम्हें आसार और हालात अमल में नजर आए और आमाल अखलाक बशरी के सबब दरिंद और शैतान के मानद महसूस हो तो उन आमाल और आसार को अच्छी तरह गौर फिक्र और सोच विचार से देखो ताकि तुझे मालूम हो कि अक्सर इबादतें और ताआब जो कि आम लोग उस जमाने के शुयूख रस्म रिवाज के तौर पर करते हैं ये तमाम बेसआदती की निशानियां हैं, अगरची इनकी शिकल और सूरत दीन की होती है। बस अगर इन सबको अदल के मिजान में रखा जाए तो इसके में ये आयत मुबारक नाजिल हुई है इन पर खुदा की तरफ से वो अमल जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी नहीं था। ये उनको अल्लाह तआला लोगों को अल्लाह तआला की जान से क़यामत के मैदान में जो कुछ उनके ख्याल में अच्छा मालूम होता है वो खिलाफ तवक्कुल बड़ा मालूम हो जाएगा। साहबे कराम ने जब रसूल करीम से इसकी तफसीर और मानी पूछते हैं तो जनाब ने शायद फरमाया कि बाद लोग अपने अमल किरदार की ताअत और इबादत ख्याल करते होंगे, जब क़यामत के दिन देख लेंगे तो जो कुछ उनने ताअत में तसव्वुर किया था वो तमाम के तमाम मासियत होंगे। बस ये मेरे प्यारे ये बहुत मुश्किल काम है। जाहिदों ने अपने दिल में बात ठान ली है कि टोपी सर पर रखने और चंद रकात नमाज जो कि आदत के तौर पर और इबादत और सलूक की चंद हकायतें याद करने से ये सब कुछ बेसादगी और जिलत इसका काम ख्याल कर लिया जाए, इन तमाम इबादत आदती से कुछ फायदा बरामद नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे आपको जमाने के शुयूख और आलिमों को चाहिए कि ऐसे पीर मुर्शिद की दाम निजात पढ़ ले जो कि रास्ते पर चला हो। अल्लाह अकबर। अभी देखो नहीं बात बड़ी छोटी सी नजर आती है लेकिन क्या बात है, देखिए मैं आपको बात बताऊं। जो शख्स किसी पीर के साथ वाबस्ता नहीं, मुर्शिद के साथ वाबस्ता नहीं, बारहा में बात कर चुका हूँ लेकिन अब जाहिर हर मजलिस नहीं होती है लिहाजा इसमें बार बार समझाना होता है कि जो शख्स बगैर पीर के बगैर मुर्शिद के मतलब इबादत कर रहा हो तो उसकी नजर अपने आप पर जाती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब नतीजा क्या होगा, किस तरफ जाएगा आगे, अच्छाई की तरफ जाएगा, बुराई की तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो हर वक्त अपने अपनी नजरों में ऊंचा हो रहा है। जबकि आप इसके लिए दुआ फरमाइए अल्लाह मजलफी ऐनी सगीरत मुझे मेरे नजरों में कम कर दे, छोटा कर दे, लेकिन ये अपनी इबादत की वजह से अपने चाल ढाल से रोज बरोज अपनी निगाहों में अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसके पास कोई तोलने का आला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, वो जो है ना उसका दूसरा रुख देख ही नहीं पा रहा, जो खुद नहीं देख सकता कोई और ही देख सकता है, समझना की बात, जो वो खुद देख ही नहीं सकता कोई और ही इसको देख सकता है, वो उसको देख ही नहीं रहा। नतीजतन अमल में आदमी कहता है कि बस मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा, वो नफ्स के मारे जो अच्छी बातें किताबों में लिखी हैं वो सब अपने ऊपर मुंतबिक कर रहा है कि मुझे ये भी हासिल हो गया, मुझे ये भी हासिल हो गया, मुझे ये भी हासिल हो गया। हाँ, उन चीजों को अपने ऊपर मुंतबिक कर रहा है और बुरी बातों को दूसरे पे मुंतबिक कर रहा है कि देखो फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है। ऐसे हो रहे तो होते ही नहीं, होता ऐसे ही होता है ना। किस वजह से? पीर नहीं, मुर्शिद नहीं। जिस वक्त किसी का मुर्शिद होता है वो इसी जगह सर पकड़ लेते आदमी और उसको वो ढाल बताता है कि देखो तू इसमें भी बुरा है, इसमें भी बुरा है, इसमें भी बुरा है, इसमें भी बुरा है। उसको वो चीज नजर आती है। अब इब्तिदा में तो ये चीज काफी मुश्किल महसूस होती है कि पीर उसको बार बार पकड़ रहा है कि ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा। और लेकिन बाद में जब उसको इधराक होने लगता है उसकी बरकत से, फिर वो क्या करता है, जो भी खूबी उसको मिलते कहते हैं मेरे पीर की वजह से है, मेरे सिलसिले की वजह से है, मेरे शेख की वजह से है, इस वजह से, वो सब उसको उस नस्बत याद आने लगती है। लिहाजा अपने आप से नफूर और पीर के मुताबियत की तरफ हो जाता है। नतीजतन उसकी जहन में कल्ब में ही बात नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने ये। वो कहते हैं अल्लाह की फजल करम से, सिलसिले की बरकत से, मुर्शिद के तरीके पे चलने की वजह से अल्लाह ने मुझे ये दिया, अल्लाह ने मुझे। अब बताओ जिसकी नजर अपने आप से हट जाए तो क्या तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा? तुम्हें कहते हो ये मुर्शिद के पीछे चलने से जो ये चीज हासिल होती है ना, उसका बदल कोई नहीं, उसका बदल कोई नहीं। ये आदतन किसी और तरीके से मिल ही नहीं सकता, आदतन। हाँ, अगर अल्लाह तआला जैसे फिर आदत के तौर पर बगैर चीज आदत के कोई काम कराता है तो अगर किसी के साथ हो जाए तो जो इस किस्म की बातें होती हैं तो क्या उसको आम लोग कह सकते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा होगा? बस एक शख्स है, उसको अचानक खजाना मिल जाए अरबों रुपए का, क्या ख्याल है सारे लोग अपने घरों में बैठ जाए कि हमें भी खजाना मिल जाएगा? बस ठीक है जी, हमें भी खजाना मिल जाएगा, सारे लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे, ऐसा होता है भाई? वो जो रेयर वाक्यात है जो बिल्कुल कभी कभी होने होते हैं, सब लोग जानते भाई ऐसा सबके साथ नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूं और बड़ी जानदार मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मिसाल यह है कि हमारे दौर की बात है और आर्ट्स, दो किस्म के मजामीन है, साइंस और आर्ट्स। हुक्मरान जब भी होते हैं वो आर्ट्स वाले होते हैं, हुक्मरान जब भी होते हैं वो आर्ट्स वाले होते हैं, लेकिन लोग साइंस को फोकियत देते हैं और साइंस पढ़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं, अपने बच्चों के लिए साइंस पढ़ना जरूरी समझते हैं। अब थोड़ा सा और तो करो, अगर हुक्मरान आर्ट्स में थे आते तो फिर बच्चों को आर्ट्स की तरफ क्यों नहीं ले जाते हो? क्या वजह है? वजह यह है कि आर्ट्स वाले जो हुक्मरान होते हैं वो उन लोगों में जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा है उनमें बहुत थोड़े होते हैं, 1% भी नहीं होते, 1% भी नहीं होते। 99% लोग सड़कों के ऊपर फिर रहे होते हैं, उनको कोई परेशान हाल नहीं होता। साइंस वाले अगरचे हुक्मरान तो नहीं होते लेकिन अक्सर बेरोजगार होते हैं, साइंस को तो 40-50% बेरोजगार होते हैं। तो लोग उसको नहीं देखते कि मुझे इतनी बड़ी चीज हासिल हो जाएगी, लोग इसको देखते अक्सर को क्या चीज हासिल होती है। तो अक्सरी कायदे पर लोग ज्यादा अमल करते हैं, अक्सरी कायदे पर लोग ज्यादा अमल करते हैं। तो अगर दुनिया में अक्सरी कायदे पर ज्यादा अमल करते हैं तो फिर इस हमने भी क्यों अक्सर कायदे पर अमल न करे कि बगैर शेख के जो लोग किसी तरीके से पहुंचे हैं वो बहुत थोड़े हैं और शेख के जरिए से जो लोग पहुंचते बहुत ज्यादा हैं। हम मिसाल के तौर पर अपने जरा थोड़ा सा गौर से देखें, जितने बुजुर्गों को हम बुजुर्ग समझते हैं, जितने बुजुर्गों को हम बुजुर्ग समझते हैं उनके जरिए से हमारी जिंदगियां तब्दील हुई हैं या हो रही हैं, मुझे बताओ क्या वो मुर्शिद के पास वाले हैं या मुर्शिद के बगैर वाले हैं? देखियो मतलब साफ टेस्ट कि वो लोग ज्यादा हैं इसमें जो मुर्शिद के जरिए से इस मुकाम तक पहुंचे या बगैर मुर्शिद के इस मुकाम। मुझे तो एक भी ऐसा नजर नहीं आता, अगर आपको नजर आता तो बताओ, मुझे तो इनमें से एक भी नजर नहीं आता। مجھے تو جن سے بھی فائدہ ہوا ہے وہ تو سارے مرشد والے ہیں, جن کو میں بزرگ سمجھتا ہوں, جن کو میں اللہ والے سمجھتا ہوں, سارے مرشد والے ہیں. اب بتاؤ مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی سارے مرشد کے پیچھے جانا چاہیے؟ کیوں, میرے پوری زندگی کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ یہ بالکل حقائق ہے میں جو بتا رہا ہوں, ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اب کیوں ہم جن اپنے آپ کو خراب کریں؟ تو دیکھیں دو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا کیا کرے کہ وہ اس کی جو ہے نا ایسے پیر و مرشد کی دامن ہدایت پکڑے جو کہ اس راستے پر چلا ہو اور شریعت کے مناظر سے آگاہ ہو اور اس سارے حقیقت کے شراب کا ساغر آشنا ہو. یعنی جو حقیقت, دیکھو ایک چیز ہے, مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ تو شریعت پہ چلنا ہے, لیکن نماز ایسے پڑھتا ہوں جو قبولیت والا ہو, یہ حقیقت اسرار حقیقت ہے. مطلب یہ کہ میری نماز ضائع نہ ہو, یہ اسرار حقیقت ہے. مثال کے طور پر خشوع کو لے لوں, عاجزی کو لے لوں, ہاں اس طریقے سے ابدیت کو لے لوں, یہ ساری چیزیں کیا, یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ظاہری نہیں ہے. لیکن نماز جو ظاہری چیز ہے وہ سب اس کے اوپر منحصر ہے. اگلی چیزیں نہیں ہے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی, اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی. دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کر دو میری یاد کے لیے. تو جو نماز تجھے اللہ کی یاد نہ دلا دے تو کیا اس کی حقیقت تجھے حاصل ہے؟ اس کی حقیقت تجھے حاصل نہیں ہے نا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, بے شک یہ نماز منکرات اور برائی سے روکنے والی ہے اور اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے. اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جو نماز تجھے منکرات سے اور بیائی سے نہ روکے, اس کی حقیقت حاصل ہے؟ کیوں حاصل نہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, اس میں نہیں, اس میں نہیں, وہ تجھے اس میں سے نہیں مل رہا. اب یہ جو ہے نا, مطلب یہ تاکہ وہ نفسانی اور شیطانی اعمال دور کرے اور روحانی اور رحمانی اعمال کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرے. روحانی اور رحمانی, کیا زبردست بات ہے. روحانی اور رحمانی امان کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرے, کیونکہ میرے پیارے بادشاہوں کی خدمت کے طریقے اور اللہ تعالیٰ قرب کے اسرار کے وقائق دقائق اس راہ پر چلنے والے رہشناسوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی نہیں جانتا. نازک مزاج شاہاں کا بھی سکون ندارت. آئی مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وہ ایک جس حوصلے کی ضرورت ہے وہ آپ کو ان سے ملے گا جو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھا ہونا. جو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھا ہونا کیا ہے, بادشاہ تک رسائی ہو جائے گی, اگلے دن کے خانے میں ہوں گے. بادشاہ تک رسائی تو ہو جائے گی لیکن اگلے دن کے خانے میں ہوں گے, کیونکہ بادشاہ کے مزاج کو نہیں جانتے ہوں گے, پتہ نہیں کچھ سے کچھ کر لو گے. تو یہ جو بات ہے کہ یہ ان حضرات کے بغیر نہیں ہوتا, یعنی عبادت کرنا بھی ہے اور اس کو بڑا مشکل کام ہے اور اس پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہ سمجھنا بھی ہے. یہ کیسے جمع ہوگا؟ یہ تو وہی کر سکتے جو پہلے کر چکا ہوں نا, جس کو یہ چیز حاصل ہو چکی ہو. یعنی اول اس بات کو دیکھیں, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اکثر مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اونچوں کی زیادہ کلی بات ہے اور اکثر لوگ اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں. لازم نے مثال دے, ورنہ ہمارے سارے کابر ایک جیسے. حضرت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں, ہتا کار, ناوکار, سیاہ کار, پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں. مجھے آپ بتاؤ کہ حضرت ایسے تھے کیا؟ وہ جھوٹ بولتے تھے کیا؟ تسنو کرتے تھے؟ یہ ساری باتیں اگر نفی میں ہیں تو مجھے بتاؤ پھر کیا چیز ہے, پھر وہ کیا چیز تھے؟ مقصد یہ ہے کہ اعمال کے لحاظ سے دیکھو کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کی درجات بلند فرمائے. کچھ چیزیں حضرت نے ایسی واضح فرمائی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. رمضان شریف کا عمرہ حج کے برابر ہے, رمضان شریف کا عمرہ حج کے برابر ہے. تو حضرت رمضان شریف میں گئے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سحری سے پہلے مسجد عائشہ پہنچتے ہیں, روز کی بات سحری سے پہلے مسجد عائشہ پہنچتے ہیں. وہی سیری کر کے احرام مانتے ہیں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز حرم میں پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عمرہ کرتے ہیں, اور عمرہ کرنے کے بعد پھر آرام کرتے ہیں, اور یہ روزانہ کا معمول ہے, ایک عمرہ روزانہ پورے مہینہ اس استقامت کے ساتھ. اور سفر کیا ہوا ہے, آج تھکاوٹ ہے, دوسرے نوجوان ساتھی وہ کہتے ہیں بس ہم دیر ہو جائیں, لیکن حضرت تراوی کے لیے کھڑے ہیں اور جو ہے مطلب یہ کہ وہ نماز پڑھ لیں. کوئی چیز تھی نا, اسی کو روحانیت کہتے ہیں نا, کوئی چیز تھی لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھ لیں, خطا کا, نابکا, سیاہ کار. اب بتاؤ ان تمام چیزوں کو جمع کرنا کیسا آسان ہے. عمل تو ایسا ہو جس پہ لوگوں کو رش کیا جائے, واہ یا سبحان اللہ کیا بات, لیکن اپنے آپ کو ایسا سمجھے وہ کیا بات ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو ہم حضرات سے سیکھنا ہے, یہی تو حضرات سے سیکھنا ہے کہ اعمال تو ایسے کرے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے, لیکن وہ کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی نظروں میں گرتے بھی جائیں. یہ بات آسان نہیں ہے, یہ بات, لیکن ان حضرات کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے, ان حضرات کے ساتھ رہ رہ کر یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, الحمدللہ یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر ماشاءاللہ ان حضرات کی برکت سے انسان عمل بھی کرتا ہے, ان حضرات کی برکت سے اپنے آپ کو کچھ نہیں بھی سمجھ پاتے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو کہ حاصل کرنی ہوتی ہے, اور یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی, یہ چیز کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی. کتابوں سے کہانیاں حاصل ہوتی ہے, کتابوں سے کہانیاں حاصل ہوتی ہیں. یہ چیز عملی طور پر کسی مرشد کے پاس رہنے سے حاصل ہو سکتی ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے حاصل ہے, حالانکہ اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے. آدمی محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھ میں وہ چیز آ گئی, لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں آئی ہوتی. دوسری طرف جب مرشد کے پاس ہوتے ہیں تو اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے اور سمجھتا ہے کہ حاصل نہیں ہے, زدے اس کو حاصل ہو چکی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے حاصل نہیں ہے. حضرت سید سلیمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر جس پر حضرت کو اجازت مل گئی, پر نے فرمایا کہ مجھے یہ نظر آ گیا, محسوس ہوئی جیسے میرے زمین میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. دوسری طرف کچھ لوگ چند دن کی ذکر اذکار کرنے کے بعد اپنے آپ کو خلافت کے حاصل آنے سمجھنے لگتے ہیں, تو تھوڑا سا دو دیکھا جائے تو کچھ ہے نا, کچھ مسئلہ تو ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرماتے ہیں پسے میرے محبوب جو کوئی بھی بادشاہ سے ملنے کی طلب کرے تو جب تک وہ بادشاہ کے کسی مقرر کی حمایت حاصل نہ کرے اپنی مراد نہیں پا سکتا. بلکہ یہ جو ہے نا یہ والی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو, یہ جو یہاں پر یہ بات ہوئی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں, اکثر لوگ جنہوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہوتا وہ کہتے اللہ کے لیے مجھے دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہو, اللہ تعالیٰ تو بس اللہ ہی مقصود ہے, میرے درمیان میں کسی اور کو کیوں نہ ہو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آسانی سے, کیونکہ اللہ واقعی ہر جگہ ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب بھی نہیں ہے, یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اس میں ضروری ہے. ایک دفعہ ایک عرب ساتھی ہمارے میری ملاقات ان سے ہو گئی, تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ الحمدللہ کے ساتھ ملاقات رہی, بہت ماشاء اللہ بڑے معلومات تھی ان کو تصوف کے بارے میں, کیونکہ عرب تھے تو عربی کتابیں ان کے مطالعے میں تھی, حضرت سلیمان دارانی اور پتہ نہیں امام غزالی پتہ نہیں کس کس کی کتابیں انہوں نے پڑھی تھی, جن میں سے بعض کے نام بھی مجھے معلوم نہیں تھے, بعض کے نام بھی معلوم نہیں تھے. میں ان سے متاثر ہو رہا تھا, میں نے کہا سبحان اللہ کیا مطالعہ کیا بات ہے. میں رش رش کر رہا تھا ان کے بہنوں کی مطالعے کی وہ ساتھ, اور امک کو دیکھ کر بڑا متاثر ہو رہا تھا. کیا بات ہے, لیکن آخر میں ایک عجیب بات کرتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے اور اللہ کے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا. فوراً مجھ پر بات اللہ تعالیٰ نے کھول. میں نے کہا حضرت یہاں چاہے تھوڑی سی تصدیق کی ضرورت ہے, کم از کم ایک کو درمیان میں ماننا پڑے گا, کم از کم ایک کو درمیان میں ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھی فوراً بات کھل گئی. کہتے ہاں مانو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے درمیان یقیناً ہے, پیغام پر دے ان میں رسالت تک کی پھر ختم ہو جائے گا. اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہے رسول, پھر کیا مطلب ہے؟ آج کہتے ہیں بالکل صحیح بات کہی آپ کی. میں نے کہا پھر اور سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان کچھ کو ماننا پڑے گا, یہ پھر کون؟ میں نے کہا صحابہ کرام. دوسری بات کھل گئی کہ باقی صحابہ کرام کے بغیر تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں سکتے. ہم نے آپ کو تو نہیں دیکھا, جنہوں نے دیکھا انہی کے ذریعے سے ہم لے سکتے ہیں نا. میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا علم تھا جو اللہ پاک اس کو دے رہا تھا کہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر شکر کی توفیق ہو جائے. اتنا بڑا علم تھا. کیوں؟ اللہ کی ذات ورا الورا ہے, اللہ کی ذات ورا الورا ہے, خالق قدیر ہے. اس کے ساتھ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اور ہونا چاہیے درمیان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سبحان اللہ عملاً ظاہر کر دیا کہ ہونا چاہیے. بہت بڑا جمپ کور ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان یہ تو ساری باتیں سمجھ میں پھر آ جاتی ہیں. وہ تو کچھ سمجھ میں آ جاتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہی کے ذریعے سے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکتے ہیں. صحابہ کا ماننا لازم ٹھہرا, ورنہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان ہی نہیں سکیں گے. ایک بات. دوسری بات, میں نے کہا صحابہ کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں درمیان میں ماننے پڑیں گے. کہتے وہ کون؟ میں نے کہا فقہا. فقہا وہ بات بھی ان کو فوراً سمجھ میں آ رہی. ہاں ہاں بالکل بالکل. کیوں؟ صحابہ کی باتوں کا عملاً چھوڑ نکالنا, اس کو عملی مسائل میں کنورٹ کرنا, یہ فقہا کا کام ہے. جن بدبختوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہمیشہ پریشان رہتے. فقہی کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ حدیث سے سنت تک لانا. فقہی کا کیا کردار ہے؟ حدیث سے سنت تک لانا. آج سے سن نے فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری سنت. یہ میرے حدیث نہیں, غلط فہمی, غلط فہمی. حدیث نہیں سنت. سنت مطلوب ہے, حدیث اس کا ذریعہ ہے. مطلوب کیا ہے؟ سنت ہے, حدیث اس کا ذریعہ ہے. ہزاروں حدیثوں میں آپ کو ایک سنت مل سکتی ہے, ہزاروں حدیثوں میں ایک سنت کی تشریح ہوتی ہے. اگر وہ سنت آپ کو مل گئی تو آپ کو حدیث شریف کا نچوڑ مل گیا. یہ کون کرے گا؟ تو کہا کریں گے. کہتے ہیں بات بالکل صحیح ہے. فقہا, میں نے کہا فقہا کے ذریعے سے حاصل شدہ علم کو عمل میں لانے کے لیے کچھ اوروں کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا صوفیاء. اور چونکہ کتابیں پڑھ چکا تھا فوراً کہا بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ساری کتابوں کا نچوڑ اس کو مل گیا, لیکن درمیان میں چار پانچ باتیں ایکسٹرا کرنے کے بعد سرنگی نے بات, حالانکہ وہ انہی کتابوں کے اندر موجود کی چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ میں نے کوئی درمیان سے اوپر سے کوئی وہی آئی ہے یا الہام آیا اور میں نے اس کے ذریعے سے بات کر لی. ساری کتابوں کے اندر موجود ہے, لیکن مستحضر کرنا اللہ جل شان ہوتا ہے کہ کس علم کو کس وقت مستحضر کرایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس وقت وہ فضل ہو گیا. نتیجتاً الحمدللہ بادشاہ میں آ گئی اور اس کو بھی سمجھ آ گئی. میں نے کہا ان تمام صوفیاء کا نچوڑ شعر ہے ہمارے لیے. ان تمام صوفیاء کا نچوڑ کیا ہے؟ شعر ہے. تو کہتے ٹھیک, اس وقت بس ٹیکے تک بات رہ گئی. لیکن الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد تشریف میں بیت ہوئے, الحمدللہ کر رہے ذکر اذکار, کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں. مقصد میرا یہ ہے, دیکھو علم اس کے پاس تھا لیکن اس علم کا نچوڑ تب حاصل ہوا جب ان بزرگوں کے برکات ہمیں مل گئے تھے, اس وقت ملبی سے حاصل ہوئی. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے, یہ بات سمجھ میں آنا واقعی تر مشکل تھا. اور اس طرح ان بزرگوں کے ملے جن کا جو میں نے ذکر کیا, اس طرح لاکھوں لوگ جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, باوجود علم کے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور علم بھی اس طرح نہیں, یعنی اس چیز کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی ان چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے, اپنے آپ کو مستثنا قرار دیتے ہیں ان تمام چیزوں سے. حالانکہ مستثنا کیسے ہو سکتا ہے, آپ خود ہی پڑھتے ہیں کہ ساری باتیں سب کے ساتھ کیسی ہوئی ہیں. میں کیسے اپنے آپ کو مستثنا قرار دے سکتا ہوں, مجھ میں کون سے خواب کے پر لگے ہوئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا, ان کو براہ راست نہیں دیا گیا, اس کو کسی مرشد کا ہاتھ دے دیا گیا, اور میں کہوں کہ نہیں مجھے براہ راست ملے گا. بتاؤ مجھ میں کون سے خواب کے پر لگے ہوئے. یہی اصل میں بنیادی بات ہے نا جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح جو شخص بھی اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کی تلاش کرے, جب تک کسی رہش ناس اور منزل آگاہ شخص کا دامن نہ پکڑے, اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکے گا. سلوک کے چند حقائق کے ضروری کے ذریعے, دیکھو یہاں پر بہت عجیب بات ہو رہی ہے, سلوک کے چند حکایتوں کے ذریعے جو کہ جوان مردوں کی حکایت ہوتی ہے, جوان مردوں کی حکایت ہوتی ہے جن نے اس میں سے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے, استقامت ظاہر کیا ہوتا ہے, پوری عرصہ استقامت پر اس پہ چلے ہوتے ہیں, نہ مردوں کے زبان سے ادا کیے جائیں, جو ایک لمحہ بھی اس کو نہیں دے سکتے اس کے لیے, جو نہ مرد ہوا نا, جو پوری زندگی اس پر تعلق رہے ہیں استقامت اختیار, تو وہ مرد ہیں. جو ایک لمحہ اس کو نہیں دے سکتے تو نہ مرد ہو گئے نا. آج کام کب اور کیسے درست ہوگا؟ اس راستے میں ہدایت کے لیے مرد کامل چاہیے تاکہ انسان کو مراد تک پہنچائے. چند رکعتوں چند حکایتوں سے کیا چیز درست ہوگی؟ صحیح بات ہے, پورا پریشن ہے, پورا پریشن ہے, چند رکعتوں اور چند حکایت. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, کبھی پنجابی زبان میں فرماتے ہیں, کبھی پشتو زبان میں فرمایا, ہمارے پشتو میں کہتے ہیں بلے شاہ اور جنا, مطلب جو سلطان باور حضرت پنجابی میں فرماتے ہیں, باتیں تو ایک ہی ہیں لیکن چونکہ درمیان میں رت نہیں جانتے ہیں لہذا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اب یہاں پر کیا رکعتوں کی مخالفت ہے؟ رکعتوں کی مخالفت تو نہیں ہے, اگر کوئی جانتے نہ ہو تو رکعتوں کی مخالفت شروع کرے گا, نماز پڑھ رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ نظرات نے تو یہ بات کی نہیں, نہ باب بولے شاہ نے بات کی ہے, نہ جو ہے نا وہ سلطان باؤ رحمت نے کی ہے, نہ رحمان بابا نے کی ہے, کسی بزرگ نے بھی شریعت کے اعمال کی مخالفت نہیں کی, لیکن شریعت کے ظاہر کو کافی سمجھنے کی مخالفت ضرور کی ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھو, ظاہر چلکا ہے اور اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ گری ہے. جب تک آپ کو کسی عمل کی حقیقت حاصل نہ ہو آپ صرف اس کے ظاہر پر کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. پس اے میرے محبوب, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ازلی کسی مرید کے بارے میں نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس مرید کو ایک ایسے پیر کی محبت نصیب فرماتا ہے کہ اس پیر کا ظاہر علوم شریعت سے آراستہ ہوتا ہے اور اس کا باطن کمال معرفت اور حقیقت سے مزین ہوتا ہے. اللہ کا احسان, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم ہوتا ہے. میں اکثر بڑے الحمدللہ انتہائی محبت اور شوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھئی ہم نے پشاور یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا, انجینئرنگ میں اسلامیہ کالج میں, کہیں ہم نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا, کہیں ہم نے کہاں میں داخلہ نہیں لیا تھا, ایک دنیاوی چیز کے لیے گئے تھے, ایک دنیاوی چیز کے لیے گئے, مانتے ہم اس میں ہم دائرے کو چھپا تو نہیں سکتے. بات بھی یہی تھی, ہم نہ کسی خانقاہ میں گئے تھے, نہ کسی مدرسے میں داخل ہوئے تھے, یونیورسٹی میں گئے تھے ایک دنیاوی چیز کے لیے. اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا دیا, یہ اس کا کرم ہے. اگر وہ نہ کرتے تو ہم کیا کرتے؟ اگر وہ نہ کرتے تو ہم کیا کرتے؟ ایک دفعہ میں نے شوق محبت کے ساتھ کہا حضرت تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں, تو میں نے کہا حضرت میں بڑا خوش قسمت ہوں. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا الحمدللہ یونیورسٹی گیا تو مولانا صاحب مل گئے, خاندان میں آپ تک رسائی ہوئی, فلاں جگہ گئے تو فلاں سے ہو گئی ملاقات, فلاں جگہ تو فلاں سے ہو گئی ملاقات, تو میں بڑا خوش قسمت ہوں. فرض نے فرمایا ہاں واقعی تم خوش قسمت یقیناً ہو, لیکن سب کے لیے یہ مواقع موجود ہیں, سب کے لیے یہ مواقع موجود ہے. اللہ پاک نے ہر جگہ لوگوں کو بٹھائے, ہاں جس پر اللہ کا فضل ہو جائے ان تک پہنچا دیتے ہیں, جن پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. بات تو بالکل صحیح ہے, ہوتے تو ہیں نا, ہوتے تو ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں مولانا اشرف صاحب مطلب موجود تھے, لیکن بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا مولانا صاحب ادھر, پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے کلی سامنے بات ہے, ادھر میرے یہ دیکھیں یہ اس کے لیٹر ہے, یہ لیٹر آتا ہے میرے پاس, محمد زمان گاؤں خالی روحان ڈاکان صاحب ضلع ملک, یہ صاحب مجھ سے ایک سال جونیئر تھے انجینئرنگ میں, ایک ہی کالج میں ہم پڑھے ہیں. کسی اور کے ذریعے سے ہماری مجلس میں آئے اعتکاف کی, کسی اور کے ذریعے سے, ہمارے نیم خان صاحب جاتے ہیں ان کے ذریعے سے آئے. اچھا اب اعتکاف بھی ہمارے ساتھ تھے, دس راتیں دس دن ہمارے ساتھ گزارے. اب مولانا صاحب کے بارے میں باتیں میری ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے مولانا صاحب کو تو وہ بھی جانتے تھے. مجھے کہتے میں تو مولانا صاحب کے گھر کے سامنے روزانہ جاتا تھا, میرا راستہ وہی تھا, مجھے تو یہ باتیں نہیں معلوم تھی جو آپ سے سن رہا ہوں. کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی بزرگوں کی مجلس میں شامل ہوتا, یہ بات مجھے پہلے کیوں معلوم نہیں تھی. اب دیکھو یہ وہ صاحب ہے جو ایک ساتھ جونیئر ہے مجھ سے, اور آپ کو پتہ ہے نا یہ کلاس فیلو یا کلاس فیلو کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی بے تکلیف ہوتی ہے, لہٰذا وہ کسی کو نہیں مانتے ہوتے ہیں نا, لیکن چونکہ طلب تھی تو ماشاء اللہ اللہ نے ان پر بڑا فضل فرمایا, معمولات کے بڑے پکے ہیں اور اپنے معمولات کا پورا پوسٹ مارٹم مجھے معمولات کا چارٹ ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ بھیجتے ہیں, اور لوگ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں پتہ ان کو کیا ہو گیا, ان کو کیا ہو گیا کہ اس طرح یہ لگے ہوئے. اب کیا بات ہے, دیکھو مولانا صاحب کو نہیں دیکھا, یعنی مولانا صاحب کو دیکھا تھا لیکن مولانا صاحب کو ادھر جیسے دیکھنا چاہیے تھا ایسا نہیں دیکھا, صرف مولانا صاحب کو دیکھنے والوں کو دیکھا, مولانا صاحب کو دیکھنے والوں کو دیکھا نا, یہی تو بات ہے نا. اگر مولانا صاحب کو دیکھتے تو پھر کیا ہوتے, اگر مولانا صاحب کو دیکھتے تو پھر کیا ہوتے, تو کتنا فرق آتا ہے. بس یہی اصل میں بنیادی چیز ہوتی ہے, ہم لوگ اس کو نہیں جانتے, ہم سمجھتے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. اور واقعتا ہم جاتے تھے اللہ کا شکر, ہم مولانا صاحب کی مجلس میں جاتے تو بعض لوگ شاید اس وقت سوچتے کہ یہ کیوں جاتے ہیں روزانہ ادھر عصر کی غسل سے لے کے مغرب تک ادھر بیٹھے ہوتے, حالانکہ یہ وقت تو کھیلنے کا ہوتا ہے, اس وقت وہ کھیلتے نا, کوئی والی بال کھیلتے, کوئی باسکٹ بال کھیلتے, کوئی کیا کھیلتے, کوئی کیا کھیلتے, یہی ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کا اسٹوڈنٹس کا, تو اس وقت کے پاس ہوتے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں واقعتا اللہ کی فضل سے ہی ملتی ہیں, اللہ کا فضل جن پر ہوتا ہے. اور غرور تکبر کی آنکھیں اس نے بایا کی ہیں, یہ مشاہد کے بارے میں فرما رہے ہیں, پھر اس لالچ کی دامن کو کینات کے پتھر اسے بروایا ہوتا ہے, اس پیر کا ظاہر شریعت کے سیدھے راستے پر قائم ہوتا ہے, اس کا باطن ریاضت کی بٹی میں کند بن چکا ہوتا ہے, اور اس سے ہر گھڑی مرید کے دل کی کہتی میں لطائف کی تخم تاش کرتا ہے, اور ہر دن وہ تخم حقائق کے عذاب کے دقائق سے سراب ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس نے توجہ نصیحت کی قبول کرنے اور اللہ کریم کی عنایت سے مرید کے مقبول اعمال صالحہ اور پسندیدہ کردار شریف احوال اور مسنون مقامات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. یہ باتیں ہر ایک نہیں لکھ سکتا, یہ باتیں ہر ایک نہیں لکھ سکتا, یہ نہ چھوڑے, مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں بالکل جیسے کوئی چیز کو دیکھ رہا ہو, دیکھ دیکھ کر لکھ رہا ہو, میں نے اس طرح یعنی والی بات ہے نا. اور یہ بھی واردات کی خوشبو کے جھونکے مرید کے دل کے باغ میں محسوس ہوتے ہیں, اور اس مرید مقبول کا باطن صفا و طہارت کے انوار اور وفا و محبت کے اثرات سے منور ہو جاتا ہے, پس اے میرے پیارے، یہ تمام مذکور نشانیاں مقبول مرید کی ہیں. ہاں یہ تمام جو نشانیاں ہیں وہ مذکور نشانی مقبول مرید کی ہے، بصورت دیگر بہرا اور بدنصیب مرید کی نشانی یہ ہے کہ کسی جاہل شیخ کے پاس جا کر اس جاہل جس کا دل تاریک ہو اور جس کی خصلت سرتاپا حیوانی ہو اس بارے میں کلام ربانی پوری طرح منطبق ہو، کل محجوبون، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے. اگرچہ آیت شریف کافروں کی شان نازل ہوں گے، جب تم طریقت میں جاؤ تو لاکھوں کفر سامنے پیش آئیں گے. ایک ہوتے کفر شریعت اور ایک ہوتے کفر طریقت، اس کی بات بھی ذرا سمجھنا چاہیے. کفر شریعت میں کافر ہوتا ہے اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی نکاح ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ اگر انعام اگر ایمان مل جائے، ایمان نہ ملے تو ہمیشہ کے لیے خسارے میں چڑھ جائے. کفر شریعت ہے. کفر طریقت یہ ہے کہ جو چیزیں حاصل ہونا چاہیے تھی وہ حاصل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے، یہ کفر طریقت ہے. چلو نہ ہی بات دیکھو کافر اشکم مسلمانی میرا، وہ جو اصل میں لوگ پھر نہیں پھر وہ نہیں سمجھ پاتے نا، وہ اصل میں یہی والی بات ہے. تو کفر طریقت جو ہوتا ہے اس میں جو انسان اپنے مشائق سے حاصل کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کے حاصل کرنے سے رہ جائے، وہ کفر طریقت ہے. ٹھیک ہے نا، کفر شریعت نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس پر شرعاً کافر کا لیول نہیں لگایا جا سکتا، لیکن محرومی اس کو ہو جاتی ہے، محرومی اس کو ہو جاتی ہے، جو چیزیں حاصل کرنی تھی اس سے وہ رہ جاتا ہے. تو یہاں فرمایا بگ جب تم طریقت میں جاؤ تو لاکھوں کفر سامنے پیش آئیں گے، اس کے بعد ہر روز وہ گمراہ شخص نام نہاد تکلیف کی تاریخ کی وہ رسمی عبادتوں کے بندھن اس مرد کے گرد سخت کرتا جاتا ہے اور باطل تصورات اور فاسد خرافات سے اس بیچارے پر حق کا راستہ بند کرتا ہے. آج کل ایسے ہے نہیں، وہ جو ہے وہ ڈانٹے لگاتے رہتے ہیں، یہ طرف بھی نہ دکھو، یہ بھی نہ دکھو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ تمام اپنے راستے اپنی طرف کھول کے رکھتا ہے، باقیوں کے لیے راستے وہ بند کرتا رہتا ہے، اور گمراہی بدتوں کے کانٹے اس بیچارے مرید کے راستے میں بچھاتا رہتا ہے، اور ہر گھڑی کمینگی اور ضیافت کے بیچ ان کے دل میں کاش کرتا ہے، اس کا باطن حرص و حسد کی خلاش سے گندہ اور پلید کرتا رہے. اے میرے محبوب، لے سل خبر کل معائنہ، یعنی شنید کے بور مانند بیودا، شنید کے مرد مانند معلوم مانند بور بیدا، مطلب جو سننے والا ہے وہ کہاں دیکھنے والے کے برابر ہو سکتا ہے. اس لیے زمانے کے پیروں مریدوں کے حال پر نظر کرنی چاہیے کہ ابلیس کے دھوکے و فریب میں مبتلا ہو گئے، اس کے باوجود فقر کا نام اپنے ساتھ لگا لیے، اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، لیکن فقر سے بہت دور. ان کی نس نس میں دنیا پرستی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کے نام کے ساتھ لگ کیا لگا فقیر لگایا ہوتا ہے. اور متقیوں اور اولیاء اللہ کا لباس پہن رکھا ہوتا ہے، اس لباس میں مقبولان درگاہ عزدی کی شکل میں لگائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو علی عقیل کی شکل صورت میں پیش کرتے ہیں. ان کا اشعار رندی اور کھیل کود، ان کی مجلس کے آداب بدعت اور بے نمازی، ان کے وجد و حال رفض و خواہشات کی تکمیل، سمے حرام للعوام لبقاء فطور، عوام کی اس کی سستی کی وجہ سے حرام ہے، ان کی مجلس جھگڑا فساد، ان کے اسرار و خلوت تفرق اور خباست، اور حرام کی کمائی پر فخر کرنا، اس طرح کے افتخار اور سبقت قباحت اور بہائی کے مور میں ہوتا ہے. نقشہ کہیں جائے یعنی جائر پیر جو ہوتے ہیں جو مطلب جائے وہ یعنی ان کا پورا نقشہ ہے. عام جاہل لوگ جو کہ جانور سے بدتر ہوتے ہیں، ان مردود لوگوں کو جو کہ نفس کے تقاضے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور عبادت اور کفر کا نام طریقہ رکھا ہے، اسی کو طریقہ کہتے ہیں، سب دین اسلام کے قدر سے بیگانہ ہے. ان کے مرید ان گمراہوں کے ساتھ دلالت اور گمراہی کے سارا کے سفر میں سرگشت اور گمراہ ہو گئے ہیں. بس اے میرے پیارے، یہ بات گرا میں باندھ کے رکھ لے کہ جب تک دل کا آئینہ بشری صفتوں کی برائی سے پاک نہ ہو، ایمان و اسلام کی روشنی انوار دل میں کبھی بھی نہیں آ سکتے، اور جس کسی کا مال و کردار میں خلوص نہ ہو اور ہمیشہ خواہشات نفسانی کا تابع فرما بردار ہو، تو کبھی بہبود و نجات کی شکل میں نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ ان سب کا یہی نہیں آئینہ دل کو بشری اوصاف کی قدرت صاف رکھنا اور امان و کردار کو اخلاص بنانے کا میوہ اور حاصل اسلام ہے، اور اسلام کی حقیقت حکم ماننا ہے، اور نفس کی مخالفت کرنا بھی احکام میں سے حکم ہے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وزیر حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم کو میری رضائی مطلوب ہو تو اپنی نفس کی مخالفت کر، کیونکہ میں نے اس کے سوا کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں بنائی جو میرے ساتھ مزاح کرے، بس نفس کا حکم ماننا تمام معصیتوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حدیث میں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جات سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرے اصحاب اکرام، ہم نے چھوٹے جات تو کر لیا اور بڑے جہاد باقی رہ گئے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، بس تم اس نفس کے ساتھ جہاد کرو جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں، اے میرے پیارے عارف، وہ ہے جو یار غیر اللہ کی ہستی کا نقش اپنے وجود تختی سے مٹھا کر دو لے۔ یہاں پر بھی ذرا بیلنس کی ضرورت ہے۔ جہاد اکبر اور جہاد اصغر پڑھو، اس پہ باتیں ہوتی ہیں۔ جہاد اکبر اور جہاد اصغر میں اس بات کا یہ مطلب لینا کہ جو خانقاہ میں بیٹا ہے وہ اس مجاہد سے جو میدان میں لڑتا ہے اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت ہر وقت میں اس کسی کام کو اللہ کے لیے کرنا، اپنے نفس کے لیے کرنا، اس نظام میں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ سلمانی نے بات جہاد اکبر کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر وقت ہر لمحے، صرف ایک وقت نہیں، ہر وقت ہر لمحے وہ دیکھتے کہ میں نفس کے مان رہا ہوں یا میں اللہ کا مان رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں یا نفس کا بندہ ہوں۔ قرآن پاک میں اس بارے میں نا نفس ہوا، تو اب یہ جو ہے نا یہ والی جو بات ہے کہ انسان اپنے نفس کے ماننے سے بچ جائے اور اللہ کی مطلب بندگی میں آ جائے، یہ ہر لمحے کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور یہ جہاد جو کافروں کے ساتھ لڑے اس میں بھی یہ جہاد ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر ہے، کیونکہ اس وقت اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ وہاں پر بھی ہے۔ لیکن جو جہاد اسی سے خالی ہو تو وہ جہاد ہی نہیں رہتا، وہ تو چتال رہ جاتا ہے، وہ تو بالکل صرف فساد بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس وجہ سے اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ یہ نہیں کہ وہ جہاد اکبر نہیں ہے، وہ چونکہ تھوڑے عرصے کے لیے، اس لیے جہاد اکبر اس کو کہا گیا کہ تھوڑے عرصے میں اپنے اوپر قابو پانا یہ آسان ہے بمقابلہ زیادہ عرصے کے لیے، کیونکہ جہاد انسان کر رہا ہوتا ہے تو عمر کا سارا حصہ تو اس طرح نہیں ہوتا نا، عمر کا سارا حصہ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ باتیں جیسے مثال کے طور پر رات کے 2 گھنٹے مسلسل کھڑے ہونا عبادت میں، یہ مشکل نہیں ہے اگر صرف آپ ایک دن کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر ہر روز 2-2 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر کیا ہے؟ 2 گھنٹے تو کیا، آدھا گھنٹہ ہر روز کے لیے کھڑا ہو جائے، مشکل کام ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں 50 جس کو کہتے ہیں مطلب 30 کلو وزن، اس کو میں اٹھا دوں 10 منٹ کے لیے، یہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں 5 کلو وزن میں 15 میل تک لے جاؤں، یہ مشکل ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ جہاد اکبر جہاد اصغر کا مطلب یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ جہاد اکبر وہ کہ تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کا بنائے رکھنا اور نفس کا دمن نہ دینا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہاں پر ہے حق کی سعادت، ابواب و معاہد غیبی پر کشور، جس کسی کو سادہ ہاتھ غیب کی فیوزات و معاہد کے دروازے پر کھل گئے، اور خوف و امید اور ترقی و تنزل اور دنیا اور آخرت کے فکر و خیال سے نجات حاصل کر گیا۔ اے میرے پیارے کافر، تو آپ کو جان سے مارنے کا ارادہ کرتے ہیں اور یہ مکان نفس آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے در پہ، یہ بڑا لگتا ہے نا، کافر تو آپ کو جان سے مار دے گا نا اور کیا کر سکتا ہے، لیکن نفس آپ کو آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ سب دشمن ہے کہ تمام زخم اپنے دوست اور ساتھی پر لگاتا رہتا ہے، اور ایسے کافر جو اپنا گھوڑا دوست اور محبت کرنے والے پر دوڑا کر اسے رونتا ہے، جو کوئی نفس کی دوستی میں جس قدر کوشش کرتا ہے تو ابدی ہلاکت کا زہر اس قدر نوش کرتا ہے، جو کوئی نفس کے عشوہ پر ناز کر جتنا فریفتہ ہو تو اپنے دین و ایمان کی عزت اس قدر گوائی۔ میرے خیال میں یہاں تک کافی ہو کہ اس کے بعد پھر ماسک کا وقت ہو جائے گا اور ذکر بھی کرنا ہے ان شاء اللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فیض برکات، عیسیٰ بزرگوں کے فیض برکات نصیب فرمائے۔ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو
لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 حق
سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله
اللہ 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 اللہ
اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكل من خاسر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واصرنا ولا توصل الينا وارضنا وارضنا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالكم خير ما سالكم ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذ من ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.